لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کے علم میں ہیں کہ محرم شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ. یوں تو اسلام آنے سے پہلے حضور علیہ الصلات والسلام کی بعثت سے پہلے محرم شریف ایک مکرم ایک محترم مہینہ قرار دیا جاتا ہے، خصوصاً یوم عاشورہ. محرم شریف کی 10 تاریخ ہماری یہاں بے انتہا برکت اور بے انتہا رحمت کا دن. حسن اتفاق کہیے کہ محرم شریف ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی بھانجے اپنی اولاد اپنے اعز اقربا کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، تو مسلمانوں میں یہ مہینہ ان کی یاد منانے کے طور پہ بہت ہی مشہور اور معروف ہو گیا، ورنہ ان کی شہادت سے پہلے بھی یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا۔ یہ مہینہ اپنے اندر جہاں بے شمار واقعات اور معاملات کو سمیٹے ہوئے ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے عظیم سانحت، لیکن اسی محرم کی یکم تاریخ کو مشہور قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش دیا۔ اس لیے یکم محرم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ یہ جو آپ کہیں بعض کتاب اور تذکروں میں دیکھیں کہ وہ ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں ان کا وصال ہوا، اور کہیں یہ ہے کہ محرم میں وصال ہوا، تاریخ داں اور علماء نے اس میں تطبیق یعنی ہم آہنگی اس طرح کی کہ وہ ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں زخمی ہوئے اور دو تین دن اس دنیا میں رہنے کے بعد یکم محرم شریف کو آپ کا وصال ہوا، اس لیے یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ تو ہم نے اس محرم شریف کے اوائل اور اس کا پہلا جمعہ مناسب سمجھا کہ اس میں مسلمانوں کے دوسرے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصول برکت کے لیے کچھ تذکرہ ہو جائے۔ محترم حضرات، خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خلیفہ ہیں، اور دوسرے خلفاء کی نسبت آپ کا کام اتنا پھیلا ہوا، اتنا دبدبا، مسلمانوں کے لیے بھلائی، مسلمانوں کے لیے بہتری، فتوحات کا ایک تانتا، مسلمان اس زمانے میں نہایت معزز اور مکرم ہو گئے، ان کی اگر مہمات اور معاملات کو گنا جائے تو ہر ایک بات اپنے اندر بڑی وسعت اور ایک بہت بڑا عنوان رکھتی۔ اگر آپ یوں لے لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے فضائل، یہ ایک الگ باب، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نصوص میں سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 18 آیتیں باضابطہ شمار کیں، ان 18 آیتوں کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں 18 مقامات پر حضور کو جو مشورہ دیا، قرآن مجید ان کی تائید میں نازل ہوا۔ یعنی جو مشورہ آپ نے دیا، 18 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ ان کی موافقت میں قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کی خواہش کے مطابق فیصلے کیے وغیرہ وغیرہ، ان مقامات کو دونوں کو ملا کر امام سیوطی نے 21 مقامات نقل کیے۔ یہ ایک الگ عنوان، حدیث میں ان کے فضائل اور مناقب بھی دو قسم ہیں۔ مثلا ایک حدیث شریف کا عنوان، یعنی ایسا ایک باب الگ کہ حدیث تو ایک ہے مگر اس ایک حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل بھی ہیں اور حضرت فاروق اعظم کے فضائل بھی ہیں، ایک حدیث کی قسم یہ ہے۔ اور ایک حدیث کی قسم یہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے فضائل ہیں، یہ عنوان بالکل الگ ہے۔ یہ کہ ان گنت ایسے عنوانات ہیں کہ جس پر گھنٹوں گفتگو کی جائے۔ ایک عنوان آپ کے اسلام قبول کرنے کا بالکل الگ، کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، یہ عنوان بھی الگ۔ اور جیسا آگے ہم عرض کریں گے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان تو حضور کی خدمت میں آن کر حضور کے سامنے اسلام قبول کرتے، اور حضرت عمر وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے مانگا، اللہ سے مانگا اور حضرت عمر مسلمان ہوئے، یہ بات بھی بالکل الگ۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد عدل کو ایسے نافذ کیا کہ ان کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ان کی عدالت اور عدلیہ سے متعلق ایسی ہیں کہ غیر مسلموں کو یہ کہنا پڑا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہیں مسلمانوں کو دوسرا ایک اور عمر مل جاتا تو شاید دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب رہتا ہی نہیں۔ جنگی مہمات اس قدر سلیقے اور طریقے سے کی کہ آپ سن کے حیران ہوں گے۔ ایک اوسط اندازہ میں بتاتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب انان حکومت چھوڑی اور آپ کا وصال ہوا، ایک معتاد اندازے کے مطابق سلطنت اسلامیہ 8 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی، جہاں اسلامی حکومت تھی وہ رقبہ 8 لاکھ مربع میل تھا۔ اور جس وقت حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا تو آپ نے اس میں کتنا اضافہ کیا اور سلطنت اسلامیہ کا کتنا بڑا حصہ، گویا آپ نے اس میں سلطنت اسلامیہ کو نافذ کیا اور اپنے وصال کے وقت کتنا رقبہ چھوڑا؟ محتاط اندازے کے مطابق 8 لاکھ رقبہ آپ کو ملا، اور جس دن آپ کا وصال ہوا تو سلطنت اسلامیہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی۔ اس پاکستان جیسے 20 پاکستان جمع کیے جائیں تو حضرت عمر فاروق کی حکومت کا نقشہ بنتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد ان کے رفاعی کام، نہروں کی کھدائی، مسلمانوں کے لیے بھلائی، پولیس کا محکمہ قائم کرنا، بیت المال کو باضابطہ قائم کرنا، احتساب کے نظام کو نہایت عمدہ طریقے سے کرنا، حصول انصاف جو ہے وہ بالکل آسان کرنا، خود جا کر لوگوں کی چوکی داری اور جناب ان کا پہرا دینا، یہ ایسے ان گنت عنوانات ہیں کہ جن کو ایک نشست میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی، آپ جانتے ہیں وقت کم ہوتا ہے، وقت مناسب پر اپنی گفتگو مکمل کرنی ہوتی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، حضرت عمر ہی نہیں بلکہ پوری جماعت صحابہ کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ کچھ گویا دے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ بھی راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب اور یہ مقام یوں ہی نہیں ملتا، بلکہ یہ منصب اور مقام انہیں ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ۔ یہ اس آیت کا عزیزان گرامی مفہوم تھا۔ اب آئیے، مختصر گفتگو بھی ہو اور مکمل بھی رہے، ہم ان کی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات بیان کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور روایت یہ ہے، تقریباً محدثین نے اسے نقل کیا اور اس سے اتفاق کیا کہ 39 حضرات نے اسلام قبول کر لیا۔ جب 39 حضرات اسلام قبول کر چکے تو 40 کا یہ مبارک عدد حضرت فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے 40 کا عدد مکمل ہوا۔ بعض روایت یہ مردوں کی تعداد ہے، اور اس میں خواتین جو کئی اسلام لے آئیں، خواتین کا معاملہ جدا ہے۔ 40واں مرد جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک دار الندوہ، سمجھ لیں ایک اجلاس منعقد کرنے کا ایک حال، ایک جگہ، سارے بڑے بڑے سرداروں نے میٹنگ کی اور بڑے بڑے دلیر جیوٹ لوگوں کو بلایا، اور آج کافروں کا ایک اہم مسئلہ اس میٹنگ میں طے ہونا تھا۔ بڑے بڑے جگادری چودھری جمع ہوئے، حضرت عمر کو بھی بلایا گیا، یہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد وہاں یہ قرارداد رکھی گئی، یہ مسئلہ رکھا گیا، اے شرکائے محفل تم جانتے ہو جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے ہمارے دین اور درہم کو بالکل اس نے مفقود کر کے رکھ دیا۔ معاذ اللہ، وہ ایسا جادوگر ہے جانے کیا کلمات کہتا ہے، جو کلمات کہے تو لوگوں کے دل میں اور دماغ میں ایسے سرایت کر جاتے ہیں، آدمی انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تب تو ہمارا آبائی دین بالکل ختم ہو جائے گا، سارا آبائی دین جو ہے اس کا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آدمی سے نبر آزما ہو کر اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، یہ قرارداد پیش، ہر آدمی اٹھ کر کے اس پر تبصرہ کر رہا، یعنی یہ کہ اس معاملات سے کیسے نمٹا جائے۔ قرارداد یہ پاس ہوئی، العیاذ باللہ تعالی، نبی کریم علیہ الصلات والسلام کو قتل کر دیا جائے، ان کے چراغ حیات کو گل کر دیا جائے۔ لیکن کیا ہوا، تھے تو بڑے بڑے دلیر لوگ مگر یہ کام کون کرتا؟ جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا، ان 40 حضرات جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، یہ 39 ایسے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانیں لڑا دیتے اور آگ نہیں آنے دیتے۔ یہ 39 حضرات مختلف قبائل کے تھے، قبائلی جنگیں جب شروع ہوتی تو مذہب اور مسلک ایک طرف رہ جاتا، یہ ہوتا کہ اس نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارا، اگر یہ 39 حضرات پر ہم حملہ کریں تو یہ 39 میں کم سے کم ان کا تعلق 20 قبیلوں سے ہوتے ہوگا، یہ 20 قبیلوں سے جنگ مول لینا یہ کہاں کا معاملہ ہے، اور کہاں کی دیانتداری، یا تو یا کہاں کی سوچ، اور کہاں کی دانشمندی، ایسا بھی بہت مشکل ہے کا طریقہ نکالا کیا گیا۔ اس لیے کہ وہاں دلیروں کا عالم یہ تھا کہ صرف ایک بات جو ہمارا عنوان نہیں اسے عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ جب حضور کی بارگاہ میں آتے، سفارت کار بادشاہ جب حضور کی بارگاہ میں بھیجتے کہ جاؤ ذرا ان کی خبر لاؤ اور دیکھو کہ ان سے جنگ کرنا، ان سے نمٹنا، ان سے نبرد آزما ہونا ہمارے لیے ممکن ہے یا نہیں، اللہ اکبر، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا سن کر۔ قاصد جب آتے تو آنے کے بعد وہ تمام نشیب و فراز کو دیکھتے، ہر شخص کا معائنہ کرتے، حضور کا معائنہ کرتے، وہ غور سے دیکھتے کہ حضور جب وضو کر رہے تو آپ کے وضو کے پانی پر صحابہ ٹوٹ پڑتے، پانی کو ہاتھ میں لے کر مسل کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ بلکہ صحیح کتب میں ایک روایت تو یہ بھی کہ جب لوگ حضور کے اس پانی کو لینے کے لیے ٹوٹتے اور جسے پانی نہ ملتا تو راوی کہتے ہیں کہ وہ کسی صحابی کے گیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر کر اسی کو گویا اس سے تمتع کرتا اور اسی کو اپنے منہ پر پھیر لیتا، یہاں تک کہ حضور اگر ناک سنکتے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر چہرے پر مل لیتے، حضور اپنا دہن نکالتے وہ انہیں لے کر اپنے ہاتھوں پر مل کر چہرے پر پھیر لیتے۔ غیر ملکی سفیر جب دیکھتے اپنے بادشاہوں کے پاس جا کر یہ کہتے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا آسان کام نہیں، ان کے خون کا بہانا آسان کام نہیں، ان کے قتل کرنا ان کا آسان کام نہیں۔ غور کیجئے کیا جملہ کہتے، حالانکہ وہ اسلام والے نہیں ہوتے، وہ کہتے اپنے بادشاہوں سے کہ ان کی جماعت کے اثرات کو ہم نے دیکھا کہ ان کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے، ان کے دہن کو جب زمین پر گرنے نہیں دیتے تو اپنے نبی کا خون زمین پر کیسا گرائیں گے، اپنے نبی کے خون کو زمین پر کیسا گرنا دیں گے کہ جو ان کے دہن اور ان کے لعاب کو زمین پر گرنے، ایک ایسی دہشت اور وحشت حکمران پر اتاری تھی۔ اب بتائیے ایسے شخص کا قتل کرنا کیا ممکن ہے؟ سارے مجمع پر ایک سناٹا تھا، ایک بڑا دلیر آدمی کھڑا ہوا، کہا یہ کام میں سر انجام دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ جب لوگوں نے دیکھا وہ عمر ابن خطاب تھے، بڑے جنگجو، بڑے دلیر، یعنی زمانے جہلیت میں لڑنے میں میدان کے دھنی۔ لوگوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا کہا بالکل ٹھیک ہے، یہی وہ آدمی ہے جو اس مہم کو سر کر پائے گا، ورنہ اور کوئی آدمی اس لائق نہیں کہ یہ مہم کر سکے۔ ان کے کارنامے، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں بھی اس کا یوں اشارہ ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں جانتے ہو اسلام لانے کے بعد میں کون لوگ بہت دلیر، کون لوگ لڑاتا، کون لوگ جنگجو ہیں؟ جو زمانے جہالیت میں جنگجو تھے وہی آج اسلام قبول کرنے کے بعد بھی دلیر اور جنگجو ہیں، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ چلیے صاحب، یہ کام انہوں نے اپنے سر تو لے لیا، اب تلوار نکال کر چلے پیارے مصطفیٰ کی حیات کا چراغ گل کرنے کے لیے۔ مختصر واقعہ بڑا طویل ہے ورنہ دیگر باتیں رہ جائیں۔ راستے میں کوئی شخص ملا، اس نے کہا عمر کہاں کا عزم؟ کہا حضور کے حیات کے چراغ کو گل کرنے۔ انہوں نے کہا حضور سے تو بعد میں نمٹنا، گھر کی خبر ہے؟ کہا گھر کو کیا ہو گیا؟ کہا گھر میں تمہاری بہنوں دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ فوراً جناب پہنچے اپنی بہن کے گھر، اور پہلے تو کان لگا کر سنا کہ کچھ کلمات کے تلاوت کی آواز آ رہی، اور بڑی زور سے دروازہ پیٹا۔ آپ کی بہن سمجھ گئیں ہو نہ ہو یہ عمر ابن خطاب ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جو اس وقت صحیفہ، جو اس وقت تک آیات نازل ہوئیں وہ انہیں تلاوت کر رہی، اس کو اٹھانا بھول گئیں، جلدی میں وہ سامنے ہی رہا اور ایسی صورت میں دروازہ کھول دیا۔ ایک صحابی تھے وہ جو انہیں پڑھا رہے، وہ تو ایک جگہ چھپ گئے۔ چھپنے کے بعد حضرت عمر گھر میں داخل، اور اپنی بہن اور اپنے بہنوں کو اتنا مارا کہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا اسے اٹھا کر اپنی بہن کو ایسا مارا کہ ان کے سر اور بدن سے خون نکلنے لگ گیا۔ انہوں نے ایسی حالت میں کہا، اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر مارتے ہو، تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور مار سب سرزنش۔ آپ کی بہن کے منہ سے یہ کلمات نکل گئے کہ عمر کیا تو ہمیں اس جرم میں مان رہا کہ ہم نے محمد عربی کا دامن تھام لیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، کیا اس وجہ سے تو ہمیں مار رہا؟ حضرت عمر کی آنن فانن میں کایا پلٹ گئی، رجحان دین کی طرف ہو گیا۔ جب وہ کتاب دیکھی، کتاب دیکھنے کے بعد اسے چھونا چاہتے تھے، تو آپ کی بہن نے کہا یہ وہ کلام نہیں کہ اسے عام آدمی چھوئے، اس کے لیے تو غسل اور پاکی ضروری ہے۔ ایک روایت میں انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب وہ کلام پڑھنے کے لیے بیٹھے، ایک صحابی باہر سے آئے، غالباً ان کا نام حباب، انہوں نے نکل کر جب دیکھا یہ اسلام کی جانب آمادہ ہیں، کہا عمر تمہیں مبارک ہو، ابھی دو تین ہی کہ حضور نے تمہارے لیے ہدایت کی دعا کی تھی، ہدایت کی دعا کی، اور دعا کیا تھی؟ دعا یہ کی، اے اللہ تبارک و تعالی، عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا، اسلام کی قوت کو بڑھا۔ عزیزان گرامی، عمر بن حشام، یہ ابو جہل اس کی کنیت، حضور فرماتے ہیں ان اسے یا عمر بن خطاب، ان میں سے دونوں کو جسے تو پسند کرتا۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دو تین حدیثیں حاکم اور طبرانی کے حوالے سے یہ نقل کی، جس میں صرف حضرت عمر کا ذکر ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا، اسلام کی عزت اور توقیر کو بڑھا۔ خاص روایت حضرت عمر کے نام کی بھی موجود ہے۔ تو لیجیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب مائل ہو گئے اسلام کی جانب، اب کہا مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو تاکہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھوں۔ آپ کی بہن حضور کی خدمت میں لے گئیں، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار، چلے آ رہے ہیں۔ ایک روایت میں کہ ان سے صرف اور صرف 3 دن پہلے حضور کے چچا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، یہ بھی بہت دلے اور بڑے جوان مرد، جناب میدان کے دھنی، یہ بھی اسلام قبول کر گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، ان کی شہرت تو تھی کہ یہ حضور کے دشمن، اندر جا کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آپ کی جانب آ رہا، پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہے، اگر اس کی نیت درست ہے الحمدللہ، اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو عمر جیسے آدمی سے نمٹنا ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ نمٹ لیں گے عمر سے بھی اگر اس کا ارادہ غلط رہا، لیکن وہاں تو دل کی کایا پلٹ گئی، حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کی خدمت میں آن کر حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دیکھیے حضور کا ارشاد کہ ان کے قبول اسلام سے تو دین کی شوکت کو بڑھا، دین کو معزز فرما، اور اس کے بعد میں دین ایسا معزز اور مکرم ہوا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر انتخاب اسلام کی شوکت کو بڑھانے کے لیے حضرت فاروق اعظم پر پڑھی اور فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر وہ شخص ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے مانگا، اور حضرت عمر رضی اللہ اسلام قبول کرتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں یوں کہہ دیا جائے یہ تمام لوگوں کی مراد تو نبی کریم علیہ السلام ہیں اور خود نبی کریم علیہ السلام کی مراد حضرت عمر فاروق ہیں۔ اب کیا ہوا، آتے ہی جو ان کو فاروق کا لقب ملا، فاروق فرق سے ہے، تفریق کرنے والا، یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا، فاروق اعظم کا لقب اس لیے پایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سوال کے انداز میں کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا بالکل ہم حق پر ہیں۔ کہا جب ہم حق پر، ہمارا قرآن حق ہے، ہمارا رب حق، تو اب تبلیغ چھپ کر نہیں ہوگی، اب تو ببانگ دول اسلام کی تبلیغ ہوگی۔ یہاں ذہن میں کوئی انتشار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کے مطابق اللہ کا ارشاد یہی تھا کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تبلیغ خفیہ طور پر ہو، یہ رب کی منشا، یہ نہیں کہ حضور ڈر گئے۔ حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے کے بعد عام میدان میں آ گئے، کھلے عام اسلام کی تبلیغ ہونے لگی، اب پتہ لگ گیا کہ پیارے مصطفیٰ کے ماننے والے کون ہیں اور دوسرا گروب کون سا ہے۔ اس تفریق کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کا لقب فاروق اعظم عزیزان گرامی گویا پڑ گیا، ساری دنیا حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کر دی۔ اب آئیے ان کے فضائل و مناقب کے معاملات۔ حدیث شریف میں جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا، خود حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک اپنا خواب بیان کیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ حضور فرماتے میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، ایک کنواں ہے وہ یہ وہاں ڈول رکھا ہوا ہے۔ حضور فرماتے میں نے کیا کیا، راوی کہتے ہیں کچھ ڈول کنویں میں سے پانی کے نکالے، نکالنے کے بعد لوگوں کو دیا۔ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے بھی کنویں میں ڈول ڈالا، کچھ ڈول انہوں نے نکالے اور انہوں نے لوگوں کو دیے، مگر حضور فرماتے ہیں جب صدیق اکبر پانی میں سے ڈول نکال رہے تھے تو ان کے نکالنے میں، پانی کے کھینچنے میں کچھ ضعف تھا، کچھ کمزوری تھی۔ ان کے نکالنے کے بعد حضرت عمر آئے، اور آنے کے بعد حضرت عمر نے ڈول ڈالا اور اس تیزی سے نکالا اور لوگوں کو دیا، پھر ڈول ڈالا، پھر نکالا، پھر دیا۔ خود حضور فرماتے، راوی کہتے ہیں کہ حضور نے فرما میں نے کنویں سے پانی نکالنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا، لیکن حضور فرماتے میں نے ایسا کوئی جوان نہیں دیکھا کہ جو اتنی تیزی سے پانی کا ڈول بھر رہا اور کھینچ رہا، لوگوں میں تقسیم کر رہا ہو۔ اس پر تہذیب میں امام نووی رحمت اللہ تعالی کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے۔ امام نووی فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر علماء نے یہ بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیض سے کو دنیا سیراب ہوگی، لوگوں کو نفع ہوگا، دین کو نفع ہوگا۔ اس کی تعبیر ہمارے علماء نے یہ بیان فرمائی، امام نووی رحمت اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں عزیزان گرامی، وہ ان کا قول ہے۔ ایک فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ۔ ایک روایت یہ ہے جس کو امام سیوطی نے نقل کیا، وہ بڑی عجیب و غریب فضائل کے اعتبار۔ ایک مرتبہ جبریل امی آئے علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امی سے پوچھا، یہ نہیں کہ حضور نہ جانتے تھے، نہیں، پوچھنے میں کوئی حکمت ہے۔ کہا جبریل ایسا کرو کہ تم عمر ابن خطاب کے فضائل مجھے بیان کرو، ان کے فضائل کیا ہیں۔ بھئی حضرت جبریل امین اگر یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے صبح کا وقت ہے شام تک میں حضرت عمر کے فضائل بیان کر دیتا ہوں، یا یہ کہ ایک ہفتے تک آپ کی خدمت میں بیٹھا رہوں اور حضور کے فضائل بیان کرتا رہوں، ایسا بھی ہو سکتا. جبریل امین نے جو بات کہی وہ حضرت عمر کو اپنا آقا ماننے والے حضرات جو ہیں، یعنی ہم اہل سنت، ایمان تازہ ہو جائے. جبریل امین کہتے ہیں اے میرے آقا، حضرت عمر کے فضائل اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے اور وہ اپنی پوری عمر میں حضرت فاروق اعظم کے فضائل بیان کرے تو نوح علیہ السلام کی عمر بھی کم ہے فاروق اعظم کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے. اب غور کیجئے، نوح علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ اس میں تو آپ کو اختلاف ملے گا، جانے 1300 برس کے رہے ہوں، 1100 برس ان کی عمر تھی یا 1000 برس کی عمر تھی، لیکن کم سے کم علماء اس پر متفق ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تبلیغ کا دورانیہ 950 برس تھا. 950 برس انہوں نے تبلیغ کی. اگر مان لیا جائے کہ اعلان نبوت کے بعد انہوں نے 950 برس تبلیغ کی تو 1000 سال کی اوسط اگر ان کی عمر مان لی جائے 950 برس تبلیغ کا دورانیہ شامل کر کے، مجھے بتائیے اس شخص کے فضائل و مناقب کا کیا عالم ہوگا کہ کوئی شخص 1000 سال ان کے فضائل بیان کرے تو تب بھی ان کے فضائل بیان نہیں ہوں گے. ہاں، ایک دوسری حدیث اس کی تائید بھی کر رہی ہے. اللہ اکبر، وہ حدیث بارہا آپ سن چکے عزیزان گرامی. وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کر وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ذہن میں تو یہ تھا کہ میں اپنے والد ماجد کی تاریخ، ان کے فضائل جاننا چاہتی، مگر آغاز گفتگو یوں ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے آدمی کی خبر دیجیے، ایسے آدمی کا نام بتائیے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں. اب مجھے بتائیے، آسمان کے ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ ہزاروں سال آپ گنے تو نہیں گن پائیں، اس لیے کہ آسمان ہی اتنا بڑا، ستارے مانا کہ اس سے نیچے. سائنسدانوں نے آسمان کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آسمان کیا، کہاں ہے، کتنے فاصلے پر، کتنی بلندی پر. جب اس کا پتا نہ پائے تو آپ دیکھیے سارے سائنسدانوں نے انکار کر دیا کہ آسمان کا وجود ہی نہیں ہے، یہ تو انسان کی حد نگاہ کہ جہاں آدمی کی نگاہ پہنچ کر اور اس کے بعد میں آدمی کی نگاہ کی رسائی نہیں ہے، وہ بھی نہیں جانتا آسمان کے ستارے کتنے ہوں گے. حضور نے، اللہ اکبر، بات چلی جائے گی فضائل اور مناقب میں دوسری جانب، اصل بات نہ رہ جائے. حضور نے یہ نہیں فرما مجھے ذرا گننے دو، میں کچھ تمہیں سال دو سال کے بعد جواب، نہیں، برجستہ فرمایا صدیقہ، وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے. صدیقہ کہتی ہیں میرے آقا، اگر عمر کا یہ حال تو میرے والد ماجد کا کیا حال؟ فرما صدیقہ، تیرے والد کی تو ایک نیکی عمر ابن خطاب کی زندگی کے برابر ہے، پوری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہیں. تو اب اس سے اندازہ فاروق اعظم کی فضیلت کا بھی لگائیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بھی لگائیے، تو اس کا مطلب یہ کہ بے شمار فضائل و مناقب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عزیزان گرامی پائے جاتے ہیں. یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کئی حدیثیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں ہیں. ہم دوسرا عنوان نہیں چھیڑتے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے انہوں نے عدل کو ایسے قائم کیا اور اسی پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، کہتے ہیں ان کے قانون کی، ان کے احتساب کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ حکومت، میں نے بتائی 22 لاکھ مربع میل جس کے آپ امیر المومنین حکمران، کہتے ہیں ایک ناتواں کمزور بڑھیا سونے کا ڈیلا ہاتھ میں لے کر آپ کی حکومت کے اس سرے سے اس سرے تک نکل جائے اور سونے کا ڈلا اچھالتی ہوئی چلی جائے. فاروق اعظم کی ہیبت ایسی تھی کہ کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں. یہ ہیبت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے کہتے ہیں بنی امیہ کے دور میں لوگ سپاہی اپنی تلواریں چمکاتے ہوئے جب نکلتے تو تلواروں کو چمکتا ہوا دیکھ کر, آپ جانتے ہیں تلوار میں کتنی ہیبت ہوتی ہے, تلوار کو دیکھ کر اس زمانے میں ظاہر ہے کہ لوگ ڈرتے تھے. جب چمکاتے ہوئے نکلتے ان کے سپاہی, حضرت ابو ہریرہ جو بزرگ صحابی تھے ان کی تلواروں کو دیکھ کر ایک جملہ فرماتے جو حدیث میں موجود ہے, فرماتے اے سپاہیوں اے لوگوں قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ تمہاری تلواروں میں وہ حیبت نہیں ہے جو عمر فاروق کے کپڑے کے درے میں حیبت, کپڑے کے درے رسی میں جو حیبت تھی, کہا لوگوں کی تلواروں میں وہ حیبت نہیں ہے, یہ حیبت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزیزان گرامی عالم اسلام میں ہے. اب آئیے دو چار جملے صرف اختتام کے طور پر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بڑے عادل تھے, آپ نے اپنی عمر کا حج کیا. حج کرنے کے بعد ہماری یہاں کیا ہے, آدمی کا دل دماغ اعصاب اگر جواب دے جائیں, یہ جو آپ نے دیکھا کہ ہماری یہاں انگریزوں میں بھی مسلمانوں ایک لمٹ کہ اتنی عمر کام کرنے کے بعد آدمی ریٹائر ہو جائے, یا یہ دیکھ لے جب اس کے اعصاب جواب نہیں دے, جواب دے اس سے کام نہیں ہو رہا, کسی اور کو موقع دے کر اس کے بعد اپنے معاملات سے وہ سبک دوش ہو جائے تاکہ قضاعت کا کام ہو, حکمرانی کا کام ہو, وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چل سکے. حضرت فاروق اعظم چونکہ بہت بڑے عادل تھے, آپ نے حج کیا. حج کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں یہ دعا کیا کرتے تھے, بڑی خاص دعا ان کی دو تھی اور دونوں اللہ نے قبول فرمائے. ایک دعا تو یہ کرتے کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے موت عطا فرما تو شہادت کی موت عطا فرما, شہادت کی موت عطا فرما, اور انتقال کے بعد میں اپنے محبوب کے دیار میں قبر عطا فرما, یعنی دفن میں تیرے حبیب کے دیار میں ہوں. یہ دعائیں خاص وہ مانگا کرتے تھے. حضرت عمر نے حج کیا, حج کرنے کے بعد میں کچھ بدن پر سستی سوار ہوئی, تھکے ہوئے تھے, سواری سے اتر گئے. اترنے کے بعد اونٹ کو بٹھایا, اونٹ کو بٹھانے کے بعد اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے, اور ٹیک لگانے کے بعد اللہ سے دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی عمر اب بوڑھا ہو گیا, اس کے آساب جواب دے گئے, اس کا دل اور دماغ گویا پہلے کی طرح کام نہیں کر رہا, میرے مولا قبل اس کے کہ مجھ سے غلط فتوے صادر, غلط فیصلے صادر ہو, اس سے پہلے تو مجھے موت دے دے تاکہ میرے کسی فیصلے میں غلطی نہ ہو, تاکہ میں کسی کے ساتھ نہ انصافی نہ کر سکوں, تو مجھے تو اس سے قبل کہ مجھ سے غلط فیصلے صادر ہو مجھے تو موت عطا فرما دے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ موت بھی شہادت کی موت, اور حضور علیہ السلام کے دربار میں دفن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں آئے, حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوئے, ذی آخری تاریخوں میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے, عبد الرحمن نامی ایک شخص, بہت بڑا طویل واقعہ ہے عزیزان, ان کا قاتل جو ہے فیروز نامی ایک شخص وہ داخل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر ایسا ضرب کاری مارا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم لگنے کے بعد جب شربت یا پانی پلایا گیا تو وہ پیٹ کے ذریعے سے نکل گیا. حضرت عمر نے فرما دیکھو میرا قاتل کون, لوگوں نے بتایا کہ آپ کا قاتل فلا ہے. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے. تین دن زندہ رہنے کے بعد کیا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا, یعنی موت آپ کو شہادت کی ملی. اور سبحان اللہ جس وقت آپ میں اتنی جان تھی کچھ بول سکیں کلام کر سکیں, اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا, بلانے کے بعد کہا تم دوڑتے ہوئے جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے یہ کہنا کہ عمر تم سے ایک بھیک مانگتا. وہ بھیک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مزار پر انوار کے جوار جو جگہ آپ نے اپنے لیے دفن کی رکھی, میں اس جگہ کی بھیک مانگتا ہوں, وہ جگہ مجھے عطا کر. حضرت عبداللہ گئے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ سوال کیا, صدیقہ راضی ہو گئیں, کہا لو میں نے تمہارے والد کو اپنی جگہ دے دی, یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ حضور کے قرب میں جو قبر اپنے لیے تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر کو عطا فرما دی. جب آئے عبداللہ فرما یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو حل ہو گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کی, نوش کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں اور حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں آج بھی جلوہ گر ہیں, اور تا قیامت اس جگہ جلوہ گر ہیں جہاں روزانہ صبح اور شام آپ پہلے سن چکے کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے پیارے مصطفیٰ کے دربار میں جہاں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں اس دربار میں حضرت فاروق اعظم کا مسکن ہے. یہ کتنی بڑی قسمت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ.